سورہ نساء آیت نمبر 116.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله فقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. شيء محيطا.
اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا. وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے. اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، بس یقیناً وہ صریح نقصان میں رہے گا. وہ انہی وعدوں اور امیدوں میں انہیں الجھاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، عنقریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے. جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اور جو نیک اعمال بجا لائے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اور وہ مومن، تو سب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا، اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی. اور ابراہیم تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا المعلقة، وإن تصلحوا تُفْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، اور ان بچوں کے متعلق ہے جو بے بس ہیں، اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، اور تم بھلائی کا جو کام بھی انجام دو گے تو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں بہتر طریقے سے مصالحت کر لیں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے. لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے. اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو، لیکن ایک طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اگر میاں بیوی دونوں نے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. بالتحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی ہے اور تمہیں بھی یہی نصیحت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے. بس اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. والو انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لیکن تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو خدا کی ہے، اور بالتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے میں قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا؟ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعهم واذا لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
یہ منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے. اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم خود اپنے خلاف اللہ کے پاس سری دلیل فراہم کرو؟ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے. البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عن قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان بڑا جاننے والا ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ وصلاۃ علی اہلہ، اما بعد، سب سے پہلے ولادت باسعادت امام سجاد علی حسین زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ سب کو مبارک ہو. درود محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ آج کا جو دورانیہ تھا اس کی کچھ مخصوص عناوین کے تفسیر اور مطالب اہل بیت علیہم السلام بیان کیے جائیں، جس امام کی ولادت ہے اس اعتبار سے معصوم کا ایک قول کہ جسے عارف زمان آیت العظمیٰ شیخ الفقہ آغا حسن زادہ عمولی حفظ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت سنگین کوئی بیمار میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹر آخر میں یہ کہہ دیں کہ بس اب دعا کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور محمد آل محمد پر بھروسہ رکھتے ہوئے رات سوتے وقت اگر سورہ مبارک النجم کی تلاوت کرے، یہ یاد رہے کہ اس کی آخری آیت میں سجدہ بھی واجب ہے، وہ سجدہ بھی ادا کرے، اور پھر وہ چوتھے امام امام زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ وسلم علی محمد و علیہ کو ہدیہ کرے، اور یہ عمل کم سے کم جو آغا شیخ فیاض اس روایت کو نقل کر رہے تھے آغا حسن زاہ عمولی کی اجازت سے، وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ 40 روز ہے، اگر اس دوران انسان کو شفا ہو جائے تو کیا کہنا، وَإِلَّا کم سے کم 40 روز اس عمل کو جاری رکھا جائے. اور پھر بڑی اچھی مثال پیش کی انہوں نے، بہت عاقلانہ منطقانہ، کہتے ہیں جب انسان کوئی ڈپلیکیٹ چابی بنانے جاتا ہے تو اس کے دندان کہا جاتا ہے، جو وہ حصے ہوتے اس کے، اس میں اگر ایک کم ہو تو بھی تالا نہیں کھلے گا، اگر ایک زیادہ ہو تو بھی تالا نہیں کھلے گا، تو کوئی 40 سے کم پڑے گا تو بھی کام نہیں ہوگا، کوئی 40 سے زیادہ پڑے گا تو بھی کام نہیں پڑے گا. درود محمد و آل محمد پر. یہ جو آخری حصہ تھا 5ویں پارے کا سورہ مبارک نساء جو جاری تھی، اس حوالے سے صرف ایک روایت، کہ جو شخص روزے جمعہ سورہ مبارک نساء کی تلاوت کرے گا تو روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فشار قبر جان کنی یا حت احتضار سے اسے نجات عطا فرمائے گا. اور پھر اس آخری حصے میں یعنی چوتھا حصہ پارے کا اور آخری کہلاتا ہے ایک چہارم, اس میں لگ بھگ 32 سے 33 آئے شریفہ ہے اور مختلف عناوین ہے, مگر جو مفسرین نے بہت زیادہ فوکس کیا ایک چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا اور شاید مطلوب زمان بھی ہے, میں سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی. آیت اللہ جواد عاملی امام جمعہ قوم سابق, آج کل مصیفت کی وجہ سے البتہ جمعہ نماز پڑھنے نہیں آتے, وہ پچھلے 37 سال سے ان کو جانتا ہوں میں, 37 سال سے لے کے اب تک مسلسل تفسیر قرآن کی آیات کو تفسیر بیان کرتے ہیں مسجد اعظم میں جو ڈائریکٹ نشر ہوتے ہیں ٹی وی پہ ریڈیو وغیرہ پہ 37 سال سے. البتہ یہ بات تو آپ خوب بھی بدخوبی جانتے ہیں, جتنا اہل علم ہوگا جتنا اہل تقویٰ ہوگا اتنی مطالب زیادہ ہوں گے, اتنی بیانات زیادہ ہوں گے, اتنی قرآن کے رموز قرآن کے مخفی خزانے وہ آشکار اور روشن کرے گا. درود پر محمد علی محمد پر. یعنی اشارہ اس بات کا ہے میرا کہ اس محدود اور قلیل وقت میں تفسیر ایک دکا آیت ہی ہو سکتی ہے. 32-33 آیت جو ہے آپ کا جو یہ سیشن تھا آج کا اس میں محال ہے. اور پھر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو حاضر زمان سے مربوط نہیں ہیں, البتہ نالج کی حد تک ضرور ہے. اور پھر جو یہ نالج کا یہ جو پروگرام رکھا گیا, خود ماہ شعبان کو ماہ شعبان کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو منتشر کر دیا, پھیلا دیا ہے نیکیوں کو, جو وہ چھوٹی نیکیوں کو بڑے بڑے بھاؤ میں اللہ سے لے لو تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے. اور پھر یہ ایک اشارہ ہوتا ہے یا یہ ہوم ورک ہے آئندہ 6-7 دنوں کے لیے کہ اس پہ مزید غور و فکر کرے انسان, اس پہ مزید تبدر کرے جو قرآن کا پیغام ہے. ہر آدمی کو اپنے حساب سے سوچنا چاہیے, جیسے بعض لوگ نے فردن بھی کہا اور اجتماعی طور پر بھی کہا کہ یہ علماء کیوں نہیں آتے اس پروگرام میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 5-5-6-6 دن مسلسل متواتر مجالس پڑھنے کا موقع ہوتا ہے, درس دینے کا تو ان کا یقیناً قرآن اور تفسیر کو کھولنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے دل جو ہفتہ بھر بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں, ان کے لیے بالآخر ہفتہ وارانہ ایک ٹونک ہونی چاہیے, ایک خلاصہ ہونا چاہیے مفہوم اور معنی اور تفسیر ایک قرآن کے اس اعتبار سے. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں ایک موقع پہ آئے گا کہ مجھے یاد ہے تو میں بیان کر دوں گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. پھر معصوم نے وضاحت کی اسے درود پر محمد و آل محمد پر. یہاں پر جو دو بات بہت زیادہ پروردگار عالم نے فوکس کی اس چوتھے حصے میں, وہ منافقین کا تذکرہ بہت زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. آیت ابتدائی میں بھی ہے منافقین کا تذکرہ اور آیت کے انتہائی حصے میں, یعنی میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے 114 آیت نمبر سے لے کر 147 تک آیت جو ہے وہ اس چوتھا حصہ ہے پانچویں پارے کا, کم و بیش اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا ہوں غلطی نہیں کر رہا. اس 32-33 آیات میں پروردگار عالم نے مفصل دو مرتبہ تذکرہ کیا منافقین کا, اور جہنم میں بسترین طبقہ بھی منافقین کا ہے, کفار پھر بھی ان سے بالا ہوں گے, منافقین کا طبقہ اس سے بدتر ہے. یہاں رسول کے ساتھ کیا شرارت کرنے کی کوشش کی, یہ پروردگار عالم اسے آشکار کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے. پہلے تو پروردگار عالم نے ان دیندار کا تذکرہ کیا, کیا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وہ اس سے بہتر دیندہ کون ہو سکتا ہے؟ پرورد عالم کہہ رہا ہے کہ جو اپنا مکمل وجود نماز پڑھتے وقت انسان کا جسم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے، مثلاً طواف کرتے وقت پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہے، طواف کر رہا ہے، روزے میں بھوک و پیاس کی طرف فوکس ہے اس کا، کہیں کچھ کھا نہ لوں کچھ پی نہ لوں، حالانکہ نو چیزیں مبتلا روزہ میں، اور دیگر چیز بھی بہت ساری ہیں کہ جو مبتلا روزہ میں نہیں ہے لیکن بہرحال روحانی تو معنوی سے وہ باہر نکل جائے گا اگر اس کو انجام دیا گیا تو. تو یہ مکمل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو ممن اسلم وجہ للہ، مکمل طور پر اپنا پورا وجود جو وہ اللہ کی طرف رکھے ہوئے ہیں. آخر میں دین ابراہیم کا بھی تذکرہ اس آیت کے ذیل میں، آیت نمبر 124 آیت، کہ یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس سے اچھا دیندار کون ہوگا جو جسم نہیں، ارکان نہیں، ہکنا حرکات و سکنا نہیں، فکر بھی توجہ بھی پوری اللہ ہی کی طرف ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. جیسے منافقین، منافقین کیوں کہا جاتا ہے؟ منافقین کی جو تعریف معصومین علیہم السلام نے کی وہ یہ، جس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، جو بول رہا ہے. سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ وہ لوگ جو بات کی گواہی دی وہ جھوٹ تھی، کیا کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا اس جملے میں یا اس خبر میں کوئی ذرا برابر بھی کوئی غلط بیانی کا شائبہ ہے؟ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ منافقین جھوٹے ہیں، کیوں جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا کسی کا احترام اگر کرے تو دل سے احترام کرے، ظاہری طور کی منافقت ہے، میں آپ کا احترام، میں آپ کو اچھا نہیں مانتا، میں آپ کو اچھا نہیں جانتا، کسی بھی اعتبار سے ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے وہ اس کا احترام کر رہا ہے. تو کیا ہوا کہ اگرچہ کہ وہ اس کا قائل نہیں ہے، اس کو نہیں مانتا، اس کے متعلق اشکالات اعتراضات ہیں، مگر ظاہری طور پہ وہ اس کا احترام کر رہا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے منافقین. مسلمانوں میں منافقین اسے کہتے ہیں. آخر میں بیان کرتا ہوں درود محمد و آل محمد پر. سرکار امیر مومنین کی روایت کو بہار میں علامہ مدنی رحمہ نقل کیا ہے، جلد نمبر 67 ہے، صفحہ نمبر 289 ہے. وہاں کہا کہ دیندار یا متدین، ہم کہتے فلاں شخص بڑا متدین ہے، کیا دیکھا؟ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے سوم و صلاح کا پابند، کیونکہ بڑا متدین ہے. مولا کسے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ مولا کا ایک جملہ اور بھی عرض کروں، مسجد کا تذکر آیا تو مسجد میں جایا جاتا نہیں ہے، جنت کی باتیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا متدین کسے کہتے ہیں؟ جب بولے گا سچ بولے گا. جیسے رسول اسلام نے اس موقع پہ دوسرا بھی بیان کر تاکہ دونوں ساتھ شامل ہو جائے، پہلا جب بولے گا سچ بولے گا، جب کبھی بھی کوئی امانت دی جائے گی، ایک غلط فہمی ہمارے درمیان، امانت کہتے ہیں میں نے اسے کوئی چیز رکھوائی، جی نہیں، چیز کا تعلق نہیں ہے، فکر کا تعلق بھی ہے، بات کا تعلق بھی، کوئی کسی متعلق کوئی بات بیان کی گئی ہے تو اسے اگر منع کیا ہے تو یہ امانت ہو گئی. اب میں بغیر اسے پوچھے یہ بات آگے نہیں پہنچاؤں گا، ہم رو رو میں بیان کر دیتے ہیں بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی. سرکار امیر مومن کیا کہتے ہیں کہ متدین یا دیندار کون ہے؟ جب بولے گا سچ بولے گا، جب کبھی بھی اسے امانت دی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس جمعرات کو نہیں، کسی پچھلے جمعرات یعنی بدھ کے دن ایک نوجوان آیا میرے پاس اپنے کمپنی کے کچھ مسائل کے لیے، کہا میرے کمپنی میں مختلف افراد ہیں، اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو باہر سے ایک امانت آتی ہے، ایک بڑی کثیر تعداد میں رقم آتی ہے مرجع تکلیف کے وکیل تک پہنچانے کے لیے، دیکھیں خیانت کہاں کہاں ہو رہی ہے، ہم متدین کہہ رہے ہیں، وہ حالانکہ نام لوں آپ یقین نہ کریں، متدین شخص جسے ہم کہتے ہیں متدین، تو وہ میرے کمپنی کا افراد اس امانت کو، اس بیت المال کو، امام زمانہ کی اس امانت کو 3 مہینے 4 مہینے اپنے کاروبار میں استعمال کرتا ہے، جبکہ وہ میرے پارٹنرز ملیونوں کے مالک ہے, اس کے مطابق ذرا برابر بھی کھانے کے استعمال نہیں ہے, کہا دے دیں گے. انسان کے پاس کس نے اس بات کی اجازت دی اور کس نے اسی بات کی خبر دی کہ تیری زندگی اتنی ملے گی کہ تو یہ واپس لوٹا دے گا؟ انسان کی زندگی کچھ پتہ ہی نہیں. کہا وہ افراد تین تین مہینے چار چار مہینے اس بیت المال کو کاروبار میں استعمال کرتے ہیں, تو کیا شرعی حکم ملے گا؟ بہرآخر مرجع تقلید یا وکیل جس کا یہ اختیارات ہے اس کے پاس جا کے گفتگو کرے بات کرو, پھر اس پانچ چھ سات آٹھ مہینے میں جو کمایا اس کا حقدار کون ہے؟ وہ تو بن ہی نہیں سکتا, یہ مال ہی اس کا نہیں ہے. ظاہرے میں ہم متدین کے افراد کہہ رہے ہیں, اسی مسجد شاہ خراسان میں چند عرصے پہلے سال کئی سال پہلے گزر گئے, دو خاتون آتی ہیں, ایک خاتون ایک شخص کی بہن ہے, ایک خاتون ایک شخص کی بیوی ہے, یعنی کیا کہتے ہیں نن بھاوج. ایک ایسے انسان کا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کو کہاں سے یقین آئے گا, کہ جو ہر سال, میں تقریباً 26-27 سال سے جانتا ہوں, ہر سال حج کا کارواں لے کے جاتے ہیں, یہ دونوں بہن بھی شکایت کر رہی بیوی بھی شکایت کر رہی کہ وہ اولاد تو اولاد نواسوں نواسی پوتے پوتی سے مجھے بہت مارتا ہے. متدین ہم افراد کہتے ہیں, ظاہر پہ آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں. ہاں انسان نے احترام کا ضرور کہا ہے کہ احترام کرے دور پڑے محمد والے محمد. تیسری چیز بیان کروں اور پھر نبی اکرم کی روایت بیان کروں. پہلی کیا چیز, جب بولے گا سچ بولے گا, جب کبھی امانت دی جائے گی وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا, دو چیز. تیسری چیز کیا ہے, عہد و پیمان. ایک روایت میرے نظر سے گزری, نبی و آل نبی کو جو مقام ملا ہے, نبی و آل نبی کو یعنی چاردہ محمد اسلام کو جو مقام ملا ہے ان کے صرف کردار کی وجہ سے, باقی کوئی اللہ تعالیٰ کو ان کو ذاتی طور پر کوئی عقیدت محبت کی بنیاد پر نہیں, نہ ہم اور آپ کی اس بات کی اجازت دی ہے. جیسے بعض افراد اہل علم و غیر اہل علم کا تعصبانہ انداز پیش کرتے ہیں, ہمیں شخصیت پرستی کی منع کی گئی ہے, حرام ہے شخصیت پرستی. نبی اکرم کو اگر ہم نبی مانتے تو بحیثیت اس لیے نبی مانتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوب کیا ہے, باقی جو باتیں وہ بات کی باتیں ہیں. تو یہاں سرکار مولا امیر مومنین یہ بیان کرتے ہیں کہ متدین و دیندار وہ کہ جو سچ بولتا ہے, امانت دار ہے جب, اور عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے. اب آئیے نبی اکرم کی روایت سنیے, چونکہ پرورد عالم نے اس چوتھے حصے میں بہت زیادہ فوکس کیا ہے منافقین اور کفار کا تذکرہ. ویسے علم تو عدالت بھی تذکرہ ہے, پھر یہ بھی کہا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے چار مسلم اسلام کے علاوہ کہ جو دو زن کے درمیان, دو بیویوں کے درمیان میں, چونکہ صرف مبارکہ نساء اس میں عورتوں کا تذکرہ بھی زیادہ ہے, کہ جو عدالت قائم کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ مساوات ہے, عدالت مملکت جمہوری اسلامی کا منبع اور فوکس اور ہدف یہی ہے, عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہے علماء مجتہدین نے, عدل الہی اور اجتماع, عدل الہی اور عدالت اجتماعی. ایک اللہ تعالیٰ کا انصاف اور دوسرا معاشرے میں ہر شخص کو اس کا حق مل جانا چاہیے. یعنی یہاں تک کہ جناب علامہ مدنی نے ایک روایت نقل کی کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی اہانت کرتا ہے, توجہ کیجیے گا, کوئی شخص دوسرے شخص کی اہانت کرتا ہے تو اگر اسلامی حکومت نافذ ہو گئی ہے تو اس شخص کو حق حاصل ہے کہ حاکم شرع یا قاضی کے پاس جا کے اپنا مطالبہ پیش کرے, اور قاضی کی ذمہ داری ہے حاکم کی کہ اسے 80 کوڑے کی سزا دے, 80 کوڑے کی سزا. البتہ کہ قاضی اور قضاوت ایک بہت دقیق باریک موضوع ہے. جناب یونس علیہ السلام کا جو ترک اولا ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا, معافی یونس علیہ السلام نہیں بلکہ جناب داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی, دونوں کی باتیں نہیں سنی, تو ایک ترک اولا ان کا ہوا تھا. یعنی مدعا جو جس کا دعویٰ ہے اور جو وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کی باتیں سننی چاہیے، پھر اس کو فیصلہ پیش کرنا چاہیے. نبی اکرم یہاں کیا کہتے ہیں، میری امت کا وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو جو راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے، مگر یہ تین باتیں جو پہلے بیان کی گئی اس کا پابند نہیں تو وہ میری امت کا منافق ہے. اب آگے دیکھیے سرکار امیر مومنین بیان کر رہے ہیں، متدین یا دیندار. یہ تین چیزیں ہو گئی، چوتھا جو ہے وہ صلہ رحمی. ہم اس پہ وضاحتیں نہیں کریں، جیسے اخلاقیات میں بیان کیا جاتا ہے، میں تو تفسیر کے اعتبار سے نقطہ بیان کر رہا ہوں، جو تفسیر قرآن میں اس چوتھے پانچویں پارے کا آخری حصہ اس میں جو بیان کی گئی وہ بیان کر رہا ہوں. پانچویں چیز کمزوروں پر رحم کرنا، چھٹی چیز عورتوں کے ساتھ کم ہم نشینی رکھنا. اسی ابتدائی آیاتوں میں جہاں تذکرہ آتا ہے اور نبی اکرم کے پاس وہ مدعا پیش کیا گیا جہاں پہ رافع ایک شخص سے اس کا تذکرہ بیان کیا گیا، جب اس نے اپنی بیوی کو بوڑھا پایا تو اس نے ایک نوجوان خاتون سے شادی کی اور پھر عدالت قائم نہ رکھ سکا، اور رافع نے کہا پہلی بیوی کو جو ضعیف ہو گئی بوڑھی ہو گئی ہے کہ میں دو تین دن بعد، ہفتے میں دو تین دن بعد میں تمہارے پاس چکر لگانے آؤں گا. اس نے اعتراض کیا اور علیحدگی کا دعویٰ کر دیا، مطالبہ کر دیا اور کہا میرا حق دے دو، مہریہ جو بھی تھا. اب اس قابل نہیں تھا البتہ کہ وہ مہریہ ادا کر سکے، اور پھر رسول کے پاس جاتے ہیں اور رسول نے پھر بیان کیا کہ کوئی انسان دو عورتوں کے درمیان عدالت قائم کر ہی نہیں سکتا، تمہارا فریضہ یہ تھا کہ مسافت رکھنی چاہیے تھی، اور پھر عورت اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے، البتہ رسول اسلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم آپس مصالحت کر لو اور کوئی ایسی راہ نکال لو گے جدائی نہ ہو جائے، رسول فرمان پر عمل کیا. بہرحال عورتوں کے ساتھ کم نشینی رکھنا. ساتواں یہ نیکیوں کو عام کرنا، ماہ مبارک شعبان کی خصوصیات میں سے خصوصیت. آٹھویں چیز اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. نویں چیز مخلوقات کے ساتھ نرمی برتنا. دسواں اور آخری علم، اور ہر اس چیز کی پیروی کرنا جو خدا سے قریب کر دے سرکار امیر المومنین علیہ السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. منافقین کی حرکات کو اور ان کے کردار کو اور ان کی دلی کیفیت کو البتہ بعض دفعہ بعض ہمارے دیندار کم علم افراد ایکسٹریم ہو جاتے جب نبی اکرم کا کوئی ایسا پہلو آتا جس میں ظاہری اعتبار سے ان کی شان کے خلاف ہے تو وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں ہمارے معصوم ایسے نہیں ہیں، بعض چیزیں ایسے ان کا جھنڈے کے لحاظ سے صحیح ہے ایسے نہیں ہیں، مگر دنیا کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بیان کی. مثلا جو بات ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، ولو فضل اللہ ورحمہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین ان کو دھوکہ دیتے تھے. اگر یہ جملہ ایک عام محفل میں کہا جائے میری بات صرف انکار نہیں کریں گے، میرے ساتھ دعویٰ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے کہ ہم نہیں مانتے. نماز ویسے تو قبر کا اعلان کیا کہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں ایک شخص میں سے بگڑ گیا کہا ہم اہل بیت اسلام کے پیروکار، ہمارے فشار قبر نہیں ہے. میں نے کہا ایسا ہی ہے، 70% ایسا ہی ہے، مگر تعلیمات اہل بیت یہ فقی مسائل یہ کہ نماز وحشت پڑھنا بہتر ہے. تو نبی کو معصومین کو ان بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وضاحت پیش کرے، اللہ نے ان کو کامل مکمل ہر بات کی خبر دی ہے، لیکن ظاہر کرنے کے لیے کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم نے اپنے نبی کو اپنے معصوم کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا ہے، ہم مسلسل اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، مسلسل اس کی ساتھ لگے ہوئے، ہم ہر لمحہ با لمحہ قدم با قدم اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اس اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے کیا کہتا ہے پروردِ عالم کہ ولو فضل اللہ علیک و رحمہ محمد، کہ اگر اس آئے مبارک میں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کا ان پر فضل نہ کرتے، ان پر رحمت نہ کرتے تو یہ ان کو دھوکہ دے دیتے. ہوا کیا تھا کہ کسی شخص نے ایک جرم کیا، ایک گناہ کیا، اور وہ اس کا تعلق منافقین میں سے تھا، اور ان منافقین کے چاہنے والوں نے چاہا کہ اس سے ہم بچا لیں اور ایک دوسرے پر اس گناہ کا ارتکاب لگا دیا، مرتکب کر دیا اسے، اور پھر نبی اکرم کے پاس آتے ہیں کہ آپ بھی ان کی حمایت کیجئے، ان کی حمایت کیجئے کہ نہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، یہ مجرم نہیں، فلاں مجرم ہے. وہاں پروت عالم نے نبی اکرم کو متنبع کیا اور یہ کہا کہ اس بات کا جو جرم کسی نے کیا دوسروں پہ الزام لگا دی، یہ تہمت ہے. ایک انسان نے وہ برا کام انجام دیا ہی نہیں ہے، اس پر اس کا جرم ثابت کرنا یہ تہمت کہلاتا ہے. پھر یہاں پروردگار عالم نے یوں بھی کہا، جو شخص کسی خطا یا گناہ کا مرتکب کسی اور کو ٹھہرا دے وہ بہتان ہے. اور پھر یہاں صادق عالم محمد امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم تفسیر العیاشی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 275 میں یوں نقل کیا کہ چھڑے امام کہتے ہیں کہ قول تہمت اور قول غیبت میں ایک فرق ہے، اگرچہ کہ دونوں باتیں انجام دینے والا منافق ہے، مگر فرق کیا ہے؟ تہمت کا ارتکاب وہاں کہ جہاں ایک فعل انجام نہ پایا ہو، کسی سے نسبت دے دی گئی، اسے کہتے ہیں تہمت. اور غیبت کوئی ایسی بات بیان کرنا غائب کی جو حاضر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات بیان کرنا، عیب نہیں، برائی نہیں، کوئی بھی ایسی بات بیان کرنا اگر وہ حاضر ہو تو آپ سے اس کی دل شکنی ہو جائے، کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، ہر وہ بات کہ آپ کے بیان کرنے سے اس کی دل شکنی ہو جائے گی اسے غیبت کہتے ہیں. پھر امام اشعہ فرماتے ہیں، اگر غیبت کرنے والا، اللہ کی پناہ، اگر غیبت کرنے والا معاف بھی ہو جائے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں جائے گا، الا کہ اگر اس نے اتنا اس کا مقافات عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا، آثار گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اور رد مظالم اتنے ادا کر دیے، اتنی نیکی انجام دے دی کہ پرور عالم اسے معاف فرما دیا ہو. دوبڑے محمد و عالم محمد پر. منافق نے مثال بڑی لطیف مثال دی. کہا جاتا ہے کہ منافقین کی مثال نبی اکرم کیا بیان کرتے ہیں، منافقین کیا ہوتا ہے، اسے کیوں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے نام پر پورا سورہ، جہنم میں پست ترین، سب سے حقیر ترین انسان منافق. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، منافق کی مثال ایک آوارہ بکری کی ہے جو دو بکریوں کے درمیان میں پھرتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتی رہتی ہے، اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس کے ساتھ رہوں میں، کون سچ ہے کون غلط ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے کیا میرے لیے غلط ہے، مجھے کسے اپنانا چاہیے مجھے کسے رد کرنا چاہیے. اسے جو کافی کے مصنف مولا سرکار امیر المومنین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین کے رسول اسلام فرماتے ہیں، جو شخص خلوت میں، تنہائی میں، یعنی خلوت یعنی تنہائی میں، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی ذکر، تو یہ اس کا ذکر کرنا، اس نے اللہ کا کثیر ذکر کیا ہے، تنہائی میں کیا اس نے کثیر ذکر کیا. اور منافقین اللہ کو ظاہر بظاہر بہت یاد کرتے ہیں. ریاکاری کی ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ ریاکار اسے کہا جاتا ہے کہ جب عمومی اور اجتماعی کام ہوتے ہیں بہت نظر آتا ہے، جیسے حج والی مثال دی اس حاجی کی، بلکہ حاجی نہیں ہے، اس کاروان کا سرپرست ہے، کہ جو ظاہر بظاہر بڑے نیک کام کر رہا ہے مگر خلوت میں بیوی اور بہن شکایت کرنے آ رہی. تو کہا یہ ریاکار کی مثال ہے اور یہ منافق کی بھی مثال ہے. کہتے ہیں کہ ظاہر بظاہر بہت نیکی کے کاموں میں آگے آگے نظر آتا ہے مگر خلوت میں کچھ بھی نہیں، ظاہر بظاہر بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا مگر خلوت میں بالکل اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو خدا نے عالم ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. یہ سرکار ابن مومن کہتے ہیں مجھے نبی اکرم نے اسی طرح بیان کیا جسے سخن خدا کہا جاتا ہے. یہ قرآن آیت نہیں ہے, سخن خدا حدیث قدسی بھی جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت کم, اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے, خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کام کرتا ہے جبکہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. پھر اصول کافی کے مولا امیر مومن نے قلیل کا ایک لطیف جملہ بیان کیا, ایک اصول بھی بیان کر دیا. روایت کے حوالے سے یعقوب کلینی بیان کرتے ہیں اور مولا سرکار امیر المومنین نے اس قلیل کا معیار بتایا کہ قلیل کا کیا معیار ہوتا ہے. توجہ کیجئے, قلیل کا لطیف معنی و مفہوم, یہ ہیڈنگ ہے اصول کافی میں. سرکار امیر المومنین کہتے ہیں جو آغا یعقوب کلینی نے تفسیر منصور سے لیا کہ میں مذکور اسی طرح ہے کہ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کوئی عمل تقوی کے ساتھ ہو, للہیت تقوی کے ساتھ ہو. جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس بات کا عمومی اعلان کر دیا, اللہ تعالیٰ تو صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس کی وضاحت ماہ مبارک رمضان میں جو دروس دیے جاتے ہیں اور ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ جب بیان کیا جاتا ہے سرکار رسول اسلام کا, وہاں مولا امیر المومنین نے مسجد نبوی میں کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے تمام فضائل ماہ مبارک رمضان کے بیان کے, اس میں اعلیٰ کیا ہے ان تمام نیک کاموں میں, تمام نیکیوں میں, تمام مستحبات میں, کا گناہ سے پرہیز. تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو متقی ہیں. وہ کس طرح, بھائی ہم اور آپ تو بعض دفعہ اس اعتبار سے اعمال انجام دیتے ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر لوں, میں متقی ہو جاؤں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی کے اعمال قبول کرتے ہیں. مراد یہاں یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اعمال اور مناجات اور دعائیں اور دیگر نیک اعمال انجام دے مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے حقوق بھی کھا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز ایسی مناجات سے زیادہ افضل یہ کہ وہ گناہ نہ کرے, یہ تقویٰ کا معنی ہے. اب اس کی حالت میں اگرچہ کوئی نماز چھپ نہیں پڑتا, اگرچہ کوئی مستحب روزے نہیں رکھتا مگر گناہ بھی نہیں کرتا, یہ متقی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوپڑے محمد و آل محمد پر. یہاں سرکار امیر المومنین نے قلیل کی اس معنی کو بیان کیا کہ اگرچہ کہ متقی اور پرہیزگار کم عمل کرتا ہے, نہیں اٹھتا نماز شب کے لیے, میں گناہ بھی تو نہیں کر رہا, اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. اس کی نسبت وہ انسان کے جو ماہ مبارک رمضان کے کوئی مستحب روزہ ترک نہیں کیا, کوئی شب ایسی نہیں کہ نماز شب اس کی قضا ہوئی ہو, مگر ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال نہیں چاہیے. اپنے آپ کو گناہوں سے پرہیز رکھو, تمہارے مختصر اعمال واجبات کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس کا اجر ثواب عطا کر دے گا. کوئی عمل تقویٰ کے ساتھ ہو وہ کم کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا قبول کرنے والا پروردگار عالم کی ذات ہے. سرکار امیر المومنین کا جملہ, اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کہ جو کم عمل کے ذریعے کثرت کے ساتھ اس کا ثواب عطا کر دیتا ہے. بس آخری جملہ, اس کے بعد دعا کرتا ہوں. نبی اکرم سے سوال کیا گیا, کتاب کا نام ہی یہ بلکہ ایک پورا ایک سیٹ ہے اگر آپ لے سکے تو, پوچھے گئے سوالوں کے جوابات. عموماً یہ اصطلاح ہمیں آپ کو ہمارے اذان میں حافظ میں مرجع تقلید متعلق فقی سے مشتہی سے حاکم سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات, لیکن یہ عنوان حقیقت میں معصوم علیہ السلام کے لیے ہے. اس میں اب تک 14 ولیومس آ چکے ہیں, سرکار رسول اسلام سے لے کر 11 امام تک میں نے دیکھا. حضرت حجت کے حوالے سے میں نے ہوگا ممکن میں نے نہیں دیکھی البتہ کہ پوچھے گئے سوالوں کے جوابات. اس میں نبی اکرم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ کی امت کا منافق کون ہے, آپ کی امت کا منافق کون ہے. ایک تو وہ تین باتیں جو سرکار امیر المومنین 10 چیزیں متدین بیان کی گئی وہ اپنے مقام پر ہے کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو, کتنے روزے رکھتا ہو, مگر ان تین باتوں کا وہ پابند نہیں ہے تو میری امت کا منافق ہے. ایک اور حوالے سے پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ آپ کی امت کا منافق کون ہے, کا جب اذان و اقامت کی آواز آ رہی ہے وہ مسجد نہ جا رہا ہوں. بہار انور کی روایت میں عذر شرعی اپنے مقام پر ہے, بیمار ہے یا اور کوئی وجوہات ہیں, کسی کو ٹائم دے دیا, نہ چاہتے ہوئے ٹائم دے دیا اور ایک مسجد کے پاس گزر رہا ہے جہاں اذان اقامت ہو رہی ہے اور جا رہا ہے وہ نماز ہی کے لیے, مگر کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ملاقات کرنی ہے, کسی کو ٹائم دیا ہے, وہ منافق نہیں, یہ دلی کیفیت ہے. اس لیے کسی کا ظاہر دیکھ کر ہم حکم نہ لگائیں کہ یار ہم مسجد جا رہے ہیں, اذان اقامت ہو رہی ہے, متدین معاشرے کا نیک صالح انسان ہے, مثال دی جاتی ہے, ان کی مثال دی جاتی ہے, مگر یہ اذان اقامت آ رہی ہے سن رہے اسے ڈر کر, مجھے نہیں معلوم, اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ جان رہا ہے کہ یہ نماز کو سر وقت یا فضیلت وقت ادا کرنے جا رہا ہے, ایک اور مقام پہ جا رہا ہے کسی بھی وجوہات وجہ سے. اے پاک پروردگار عالم, اس ماہ مبارک رمضان کو تو نے جو مقدمہ قرار دیا, ماہ مبارک شعبان کو, اس ماہ مبارک شعبان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے مقدمہ ہے ہمیں تاکہ زیادہ توانائی حاصل ہو جائے ماہ مبارک رمضان کی زیادہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے, اب وہ چاہے روزہ ہو یا دیگر عبادات ہو. اے پاک پروردگار عالم ہمیں نور قرآن اور نور اہل بیت سے ہمارے قلبوں کو منور فرما, ہماری ان باتوں کو اس محفل میں اس مجلس میں نہ رہ جائے, ہماری ذات کے اندر ہماری روح کے اندر پیوستہ ہو جائے. اے پاک پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اے پاک پروردگار عالم تمام شہداء اسلام کے درجات بلند فرما. ہمارے یہاں دن نہیں منایا جاتا ہے, آج ویسے چودھری امام کی ولادت, کل حضرت عباس کی ولادت تھی, صرف معلومات کی حیثیت سے میرے ساتھ تو ایسے ایسے واقعات ہوئے جو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, یعنی کمرہ تبدیل کر دیا کہ ایران کا ٹی وی آن ہو گیا دوسرے کمرے میں چلا گیا, یہاں کی بات نہیں ایران کی بات بیان کر رہا ہوں, اسے ہم ایران کو نہیں مانتے, ہم رہبر کو نہیں مانتے, ہم فلاں مشتد کو نہیں مانتے, نالج کی حد تک. کل دن منایا گیا ایران میں جان بازار, جان باز جنہوں نے اپنی جان دے دی, حضرت عباس کا دن تھا نا, چار مرجع تقلید مختلف شہروں میں گئے شہدا کے گھر. اے پاک پروردگار تمام شہدا اسلام کے درجات بلند فرما, اے پاک پروردگار عالم تمام حاضرین مجلس تمام شرعی حاجت پورا فرما, جو مریض انہیں شفا کلی عطا فرما, جو مقروض قرضوں کی ادائیگی عطا فرما, جو حج و زیارت متمنی ہیں انہیں حج و زیارت سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم تمام علماء تمام مراجع مجتہدین رہبر انقلاب اسلام انقلاب کی حفاظت عطا فرما, اے پاک پروردگار عالم تمام اسلامی ممالک کی حفاظت عطا فرما, اپنی آخری حجت میں ظلم تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل طاہرین.